الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے للہ ما فی السماوات والارض اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے ان اللہ هو الغنی الحمید اور بے شک اللہ غنی ہے بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں والا ہے۔ قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت اپنے استغنا کی پہلی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے یہ سب اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ تو بہت بڑا بادشاہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، اسے ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہم میں سے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ بے نیاز ہے اور ہم محتاج ہیں، ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے اور لمحہ بلمحہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ یہ جو تعلق ہے نا کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، بے پرواہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس چیز کو ماننا اور پھر ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ماننا کہ میری بڑی ضرورتیں ہیں اور میں بہت زیادہ اللہ کا محتاج ہوں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں، یہ انسان یہ کہے کہ اللہ بے پرواہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور میں محتاج ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت ہے، اس چیز کو مان لینا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ہم اس بات کو مانتے ضرور ہیں، قرآن میں جو آگے ان اللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ بادشاہ ایسا ہے، بے پرواہ، بے نیاز ہے اور ہم بہت ہی زیادہ محتاج ہیں، تو ہم اس کو مانتے ضرور ہیں، مگر کئی مرتبہ ہم اس کے برخلاف کر رہے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ ہمیں اس کا استحضار نہیں رہتا، ہم اس پر ایمان ضرور لاتے ہیں کہ اللہ غنی ہے، میں محتاج۔ تو تین اعمال ایسے ہیں کہ جس سے بہت واضح پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس چیز کا استحضار نہیں رہا کہ اللہ غنی ہے اور میں محتاج ہوں، اللہ بے نیاز، بے پرواہ ہے اور میں محتاج ہوں۔ اور پہلی چیز ہے نماز میں کوتاہی کرنا، کہ جب انسان نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو در حقیقت اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا محتاج نہیں ہوں، مگر اپنے عمل سے ضرور بتا رہا ہے۔ تو جب انسان نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں توجہ کم کرتا ہے، تو اتنا زیادہ اس کا اللہ پہ ایمان کم ہو رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ ایسے فقہا گزرے ہیں جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑے تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی مفتیان کرام اور ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا، انہوں نے کہا کہ جو شخص رات کو سویا یہ انتظام کیے بغیر کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، جان بوجھ کے اس طرح سے سویا کہ اس کو یقین ہے کہ اس نے اٹھنا نہیں ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ تو یہ جمہور کا قول نہیں ہے، جمہور کا قول تو یہی ہے کہ جس نے نماز جان بوجھ کے بھی چھوڑی گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے۔ مگر یہ پکی بات ہے کہ جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے اس کے ایمان میں کوتاہی آ جاتی ہے، اور جو نماز کو توجہ سے پڑھتا ہے اس کے ایمان کو عروج ملتا ہے۔ تو اچھی طرح سے نماز پڑھنے والے کے بارے میں قرآن پاک میں آیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز پڑھنے والا، یہ نماز اسے فحاشی سے اور بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو اچھی طرح سے نماز پڑھنا ایمان کو بڑھاتی ہے۔ نماز میں کوتاہی کرنا یہ اعلان ہم اپنی زبان سے نہیں کر رہے ہیں، مگر ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں کہ میں ابھی پکی طرح سے مان نہیں رہا کہ وہ غنی ہے، میں محتاج ہوں۔ اس لیے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، اللہ اکبر، جو نماز اس طرح سے پڑھتے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے اکابرین کی نماز میں لذت حاصل کرنے کے واقعات منقول، کہ نماز کو اتنی توجہ اور اتنے شوق سے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی ایک بزرگ گزرے ہیں، علماء میں تشریف فرماتے تو کسی عالم نے باتوں میں یہ کہہ دیا کہ حضرت جنت کو نماز نہیں ہوگی، تو آنسو نکل آئے کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ کس چیز میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کتنے ذوق شوق سے نماز ادا کرتے تھے۔ تو جس نے نماز میں کوتاہی کی اس نے یہ مان تو لیا کہ جی اللہ غنی ہے، میں محتاج، مگر اپنے عمل سے وہ دکھا رہا ہے کہ وہ اس چیز کا استحضار کوئی نہیں رکھتا۔ دوسرا عمل جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس چیز کا استحضار نہیں رہا کہ اللہ بے نیاز ہے اور میں اللہ کا محتاج ہوں، اور وہ عمل ہے بے صبری۔ جب انسان مشکلات سے، آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے، تکلیفوں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس میں جب وہ بے صبری کرنے لگتا ہے، غصہ دکھانے لگتا ہے، مایوسی کرنے لگتا ہے، نیک اعمال کو چھوڑنے لگتا ہے، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ابھی تک اس چیز کا استحضار نہیں ہوا کہ اللہ جو ہے وہ غنی ہے اور میں جو ہوں وہ محتاج ہوں۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ مشکلات کیوں آتی ہیں اس دنیا میں، اور کیوں ٹینشن رہتی ہے، کیوں مجھے ڈپریشن ہوتا ہے، کیوں میں مشکلوں کو فیس کرنا مجھے پڑتا ہے۔ تو مشائخ نے اس کے دو جواب دیے، اور پہلا جواب تو اس کا یہی ہے کہ اگر اس دنیا میں مشکلیں نہیں ہوں، ختم ہو جائیں، ہر ایک کی مشکل ختم ہو جائے، تو پھر دنیا اور جنت میں فرق ہی کیا رہا۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں مشکلیں نہیں ہوں گی، دنیا میں تو مشکلوں کا ہونا ضروری ہے، دنیا ہے ہی اسی کا نام، کہ یہاں مشکل ہونی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان کر دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم ضرور بِالضرور آزمائیں گے تمہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, اور جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں لام تاکید کے لیے, یعنی ضرور بس ضرور, اللہ کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا کہ تیرے اوپر مشکل نہ آئے اس دنیا میں. تو دنیا ہے ہی مسائل استان, دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکل نہ آئے. نیک بہت زیادہ بن جائیں تو بھی مشکل آئے گی, کافروں پہ بھی مشکل آتی ہے. مشکل اس دنیا کا خاصا ہے. تو ایک وجہ تو یہ ہے مشکلات کے آنے کا کہ مشکلات اس دنیا کا معاملہ ہے, اس دنیا میں ہونا ہی ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں مشکلیں نہیں ہوں گی. کسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی, فارسی کا شاعر, دری دنیا کسے بے غم نہ باشد, کہ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو غم نہیں ہوتا. دری دنیا کسے بے غم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اور اگر ہے کوئی ایسا دنیا میں, ایسا مائی کا لال ہے جو غموں سے خالی ہے, جس کو غم آئے ہی نہیں, بنی آدم کی اولاد نہیں ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے وہ, پھر تو انسانوں پہ مشکل. اور بڑا ایک اور بڑی وجہ بھی بتائی ہے, یہ انسان پہ مشکلیں آتی ہیں نا, ایسی صورت حال میں آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کچھ نہیں ہو سکتا اس کا, بس انتظار کرو. تو ان مشکلات کے آنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں, میں محتاج ہوں اور وہ غنی ہے. تو اس لیے یہ مشکلیں آتی ضرور ہیں, مگر جس نے صبر کر لیا اس کے ایمان کو بہت اونچا پہنچا دیتی ہیں. اور جو صبر کرتا ہے اس کا ایمان بہت عروج پہ آ جاتا ہے, کہ وہ مان رہا ہوتا ہے کہ جی میں محتاج ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب چاہے چیزوں کو پھیر سکتا ہے, وہ جسے چاہتا ہے گدا کرتا ہے, گداؤں کو وہ بادشاہ کرتا ہے. اتنی بڑی یہ حقیقت ہے کہ انسان پہ مشکلیں آتی ہیں, اور زیادہ وقت یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ کر نہیں سکتا, کہ کافر بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ جی ہم محتاج ہیں. چنانچہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ لائف از 90% ہاؤ یو ٹیک اٹ اینڈ اونلی 10% ہاؤ یو میک اٹ, کہ 90% جو بس ہو رہا ہے اس کو قبول کرنا ہوگا. یہ انگریز کہہ رہے ہیں, یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں. اس دنیا میں 90% تو یہی ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو قبول کرنا ہے, 10% ایسا ہے جو آپ خود کچھ کر سکتے ہیں. تو جب ہم بے صبری کرتے ہیں, حالات کے سامنے ہم اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, اس سے لڑتے ہیں, اس سے لڑتے ہیں, اس پہ غصہ, اس پہ غصہ, اس وقت مایوس, اس وقت اور کوئی غلط چیز, تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مرضی میری چلنی چاہیے. اور جب مرضی میری ہی چلنی ہے تو پھر اس کو تو ہم نے بے نیاز نہیں سمجھا, ہم نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھا. اس لیے بے صبری جو ہے وہ عمل ہے جس سے انسان زبان سے تو نہیں, عمل سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا اور میں اس مالک کو غنی نہیں سمجھتا. اللہ اتنا زبردست یہ عمل ہے صبر کرنا. کہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والے سے وعدہ کر لیا. قرآن میں تین بڑے وعدے ہیں, واللہ یحب الصابرین, کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ صبر کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. دوسرا وعدہ ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ. اور تیسرا وعدہ وبشر الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو صبر ہوتا ہے, یعنی صبر پہ جائیں گے, صبر کے مقام پہ پہنچیں گے تو اللہ کے قریب, اور جس کو صبر حاصل نہیں ابھی وہ اللہ سے دور ہے, ابھی تو وہ اس چیز کا استحضار بھی نہیں کر رہا ہے کہ وہ غنی ہے اور میں محتاج ہوں. اللہ اکبر. اس لیے یہ صبر جو ہے یہ خانقاہوں پہ سکھایا جاتا ہے. مشائق کے پاس جو لوگ آتے ہیں, مشائق کئی مرتبہ انہیں جان بوجھ کے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, جان بوجھ کے صبر آزما صورت حال میں ڈالتے ہیں, جان بوجھ کے ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے, خدمت کرنے کا بوجھ, جان بوجھ کے وہ کام کروایا جاتا ہے کہ جس کو کرنے میں اسے آر محسوس ہوتی ہے کہ جی ذرا دل میں ظرف تو بڑھے نا, اصل مقصد حاصل ہو. جس میں صبر نہیں وہ پھر اللہ والا کہاں, تو خانقاہوں پہ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے آتا. تو بہت سارے مشائق جو ہیں وہ کئی مرتبہ بس بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ اپنے مریدوں کو کرتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی صاحب ان کے شیخ جو تھے, ان کے پاس 40 دن انہوں نے لگائے. اب سب کو پتا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین تھے, اور اپنے شیخ کے پاس 40 دن خانقاہ پہ لگائے کہ جی کسی طرح سے یہ دل جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے, کسی طرح سے ایمان کی اعلیٰ کیفیت نصیب ہو جائے. اب ایمان کی اعلیٰ کیفیت اسی کی ہے جس کے پاس صبر ہو. تو جب بہت سارے دن گزر گئے تو ایک دن حضرت حاجی صاحب کو کسی نے دعوت دی کہ حضرت ہمارے گھر تشریف لائیں, اور بہت سارے اور بھی بزرگان دین کی دعوت اور علماء کی دعوت. تو کیونکہ یہ 40 دن سے تھے تو حضرت نے کہا میاں رشید احمد تم بھی ساتھ چلو. تو حضرت گنگوئی رحمت, حضرت مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لے گئے. اب وہاں پہ جتنے بزرگ تھے سب کو اندازہ تھا کہ یہ ملک کے بڑے عالم دین ہیں اور یہ حضرت کے مرید ہیں اور حضرت کے ساتھ یہاں آئے ہیں. جس نے دعوت کی تھی ان بزرگوں کی تو بڑی پر تکلف دعوت تھی, مختلف قسم کے کھانے بنائے ہوئے تھے. کھانا جب شروع ہوا تو حضرت نے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال ڈالی اور 2 چپاتیاں ڈالیں اور کہا یہ میاں رشید احمد یہ لو, اور صاحب سب خاموش کہ چلو کچھ نہیں ہوا نہ بن جائے. لوگ تو یہ سمجھتے کوئی لڑائی جھگڑا ہے یا کوئی ناراضگی ہے, مگر یہ تو تربیت تھی, دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جی اتنے دن جو خانقاہ پہ گزارے ہیں تو اب صبر کا کیا عالم ہے. اس طرح سے جو کونے پہ بٹھا دیا تو ناگواری نہیں ہوئی, کہیں اپنے آپ کو بڑا عالم خود تو نہیں سمجھتے, لوگ سمجھتے ہیں یا خود بھی سمجھتے ہیں. تو حضرت نے محسوس کیا کہ بالکل ہی بغیر کسی ناراضگی کے بڑے ہی آرام سے جا کے کونے پہ بیٹھ کے کھانے لگے ہیں عاجزی کے ساتھ. تو اپنی تسلی کرنے کے لیے پھر سے چیک کیا کہ واقعتاً صبر ہے یا نہیں ہے, کوئی فائدہ ہوا اتنے دن خانقاہ پہ رہنے کا یا نہیں. دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں میں بٹھاتا, بس تمہارے ساتھ مہربانی کر لی دسترخوان پہ بٹھا دیا. اب تو ساری نگاہیں ایسی اٹھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مگر آگے سے حضرت کا جواب آیا کہ حضرت آپ نے بالکل صحیح فرمایا, قابل تو میں اتنا بھی نہیں کہ آپ کے جوتوں میں بیٹھ سکوں, آپ نے مہربانی کی اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیا. اس وقت حضرت نے فرمایا ہاں اب لگ رہا ہے کہ یہ ذکر و اذکار معمولات کا اثر ہے. تو خانقاہوں پہ آنے کا مقصد کہ انسان کے ان صفات میں کمال آئے، صبر بڑھے. تو جب انسان بے صبری کرتا ہے، وہ در حقیقت زبان سے تو نہیں مگر اپنے عمل سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی، میں محتاج نہیں ہوں، جیسا میں چاہ رہا تھا ویسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ اپنے عمل سے اعلان کرتا ہے کہ میں محتاج ہوں، وہ غنی ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ خانقاہوں پہ صبر آزما صورتحال لائی جاتی ہے. بہت سارے مشائخ کا بڑا معمول رہا کہ ڈانٹ ڈپٹ خوب کرتے تھے. مشائخ کے آداب کی کتب میں تو لکھا ہوا ہے کہ اگر شیخ تمہیں جوتا بھی مارے، یہ لکھا ہوا ہے، اگر شیخ تمہیں جوتا بھی مارے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم جوتا اٹھا کے ان کو واپس دو تاکہ وہ تمہیں ایک اور مرتبہ مارے. اللہ اکبر. ایک شیخ کے ایک مرید تھے، نوجوان تھے، شادی ہو گئی. شادی کے بعد ایک دن آئے حضرت کے پاس اور آ کے کہتے ہیں، حضرت بیوی بہت ڈانٹتی ہے اور یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. حضرت نے کہا، تیری بیوی تجھے ڈانٹتی ہے اور تو کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے. اس نے کہا، حضرت بالکل ایسا ہی ہے، اللہ رب العزت تو چاہ رہے تھے ہماری اصلاح ہو، آپ نے ہمیں ڈانٹا نہیں، اب اصلاح تو ہونی تھی تو اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اس اصلاح کے لیے. اللہ اکبر. تو تین بڑے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کو زبان سے تو کہتا ہے اللہ غنی ہے، میں محتاج، مگر اپنے اعمال سے یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، میں محتاج نہیں ہوں. تو جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ بھی یہی دکھا رہا ہوتا ہے، اور جو صبر نہیں کرتا وہ بھی یہی دکھا رہا ہوتا ہے کہ جی میں محتاج نہیں ہوں. استحضار اس کو نہیں اس چیز کا رہا کہ اللہ غنی ہے اور میں محتاج ہوں. تیسری عمل جس سے وہ یہ چیز دکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مانتا تو ہے کہ اللہ غنی ہے میں محتاج ہوں، مگر اپنے عمل سے یہی دکھا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا. اور وہ یہ کہ انسان دعاؤں میں کمی کر دے، دعاؤں میں غفلت کرے، دعا مانگنے میں کوتاہی کرے. جس کو یہ یقین ہو کہ میری ساری ضرورتیں وہیں سے پوری ہونی ہیں تو وہ تو پورا دن دعائیں مانگتا رہے گا. اور اللہ رب العزت چاہتے بھی یہی ہے، ہے اللہ رب العزت نے اولیاء کرام میں شامل فرما لیتے ہیں. تو جب ہم اللہ سے نہیں مانگتے تو در حقیقت ہم اپنی زبان سے تو نہیں مگر اپنے عمل سے ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی نہ میں محتاج ہوں، نہ میری ضرورتیں وہاں سے پوری ہونی. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ میں محتاج ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوتے کہ اس نے ہی ضرورتیں پوری کرنی ہیں تو سارا وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم یسأل اللہ، کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا، یغضب علی، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اور اللہ کی ناراضگی اس لیے کہ انسان نے اللہ کو غنی نہیں سمجھا. تو اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں کہ انسان اللہ سے نہ مانگے، اور یہ چیز اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے پھر دوسروں سے مانگنا شروع کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے پیارے محبوب قسم کھا رہے ہیں، کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تم دوسروں سے مانگتے ہو، اللہ کے غیر سے مانگتے ہو، اللہ تمہاری محتاجی میں اضافہ کر دے. اس لیے جو شخص غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے پھر اللہ رب العزت غیر کے حوالے اسے کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی ضرورت کسی غیر کے سامنے رکھتا ہے اس کی ضرورت کبھی پوری نہیں ہوتی، اور جو شخص اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے اس کی ضرورت کبھی نہ کبھی ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ سے خوب مانگے۔ اس امت میں جو بزرگان دین گزرے ہیں نا، اللہ والے گزرے ہیں، وہ سارے مرد تھے، مگر ان مردوں کے صفوں میں ایک عورت بھی شامل ہو گئی اور اس کا نام تھا رابعہ بصری۔ رابعہ بصری کے والد بہت ہی نیک انسان تھے، بہت ہی پرہیزگار بزرگ تھے، مگر غربت بہت تھی۔تین بیٹیاں تھیں اور یہ چوتھی بیٹی ہوئی، کیونکہ یہ چوتھی تھی اس لیے ان کا نام رابعہ رکھ دیا گیا، عربی میں چوتھے کو رابعہ کہتے ہیں۔ درس نظامی میں چوتھا سال رابعہ کا سال ہوتا ہے، سب سے مشکل سال ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک طالب علم درس نظامی کا امتحان چوتھے سال کا دیا، اس نے کہا حضرت امتحان تو دے دیا، بیٹی کا نام کبھی رابعہ نہیں رکھوں گا، یہ بڑا مشکل۔ بچی کی پیدائش کے لیے بھی تیل کی ضرورت ہے، تو روشنی کے لیے بھی تیل کی ضرورت، پیدائش کے لیے بھی تیل کی ضرورت ہے، اور بیوی تکلیف سے بل بلا رہی تھی تو بڑے پریشان تھے، پیسے تھے ہی نہیں کہ لا سکے، اور بیوی اپنی تکلیف میں، اپنے رونے دھونے میں، چیخ و پکار میں، اس نے کہہ دیا کہ دیکھو مجھے لگ رہا ہے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، مگر اگر پیسے نہیں ہیں تو پڑوس سے جا کے مانگ لو، فی الحال اس صورت حال میں تو ان سے مدد لے سکتے ہیں کہ بھائی تھوڑا تیل لے دو، پیدا اور ایک طرف جو ہے وہ مانگنا اچھا نہیں لگتا، اور مانگنا اللہ کے حکموں کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ تو دروازے پہ ہاتھ یوں رکھ کے اور واپس گھر پہ آ گئے، آ کے بیگم سے کہا کہ میں نے تو دروازے پہ گیا تھا، دروازہ کھولا نہیں انہوں نے۔ بیوی اسی طرح تکلیف میں کراہتی ہوئی، روتی ہوئی، اور اس حال میں یہ رابعہ کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت بھی چھپ چھپ کے روتے رہے کہ جی میں اس وقت کچھ کر نہیں سک رہا، اور اتنی تکلیف میں یہ بچی کی پیدائش ہوئی۔ رات اسی طرح سے گزری، بچی جب پیدا ہو گئی تو اس کے بعد بچی والدہ نے بھی کچھ آرام کیا، اور حضرت کی بھی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگی تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فکر نہ کر، اللہ کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تو نے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کہ اللہ نے تجھے ایسی بیٹی دی ہے جو ہزاروں کی ہدایت کا سبب بن جائے گی۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ انسان اللہ کو غنی سمجھتا ہے، خود کو محتاج سمجھتا ہے۔ اور جب انسان غیر کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ میری ضرورت پوری کرے گا، بلکہ وہ انسانوں کو سمجھتا ہے کہ شاید انسان میری ضرورتیں پوری کریں گے۔ تو تین اعمال ایسے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان زبان سے تو شاید مانتا ہے کہ اللہ غنی ہے، میں محتاج، مگر اسے استحضار نہیں۔ ایک جب وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے، ایک جب وہ مشکلات اور آزمائشوں میں بے صبری کرتا ہے، اور ایک جب وہ دعا میں کمی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں اعمال سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی نماز میں بھی ہمیں پابندی نصیب فرمائے، صبر کی بھی توفیق عطا فرمائے، دعا کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔